جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے قرب میں ہوگا اتنے ہی زیادہ امن میں ہوگا، اتنے ہی زیادہ سکون میں ہوگا، اور یہ قرب مصطفیٰ حاصل کرنے کا یہ ذریعہ کہ کثرت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم یاد کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چن کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں قبلہ مفتی محمد سجاد عطاری صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر،
آمین۔ الحمدللہ مفتی صاحب دعوت اسلامی کے بطور خاص، دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جو ادارے ہیں ہمارے، اتنے مدارس ہیں، مساجد ہیں اور مختلف طرح کے اور جو تنظیمی طور پر، اور ظاہر ان میں بھی شرعی مسائل بھی کئی طرح کے، قربانی کا ایونٹ آتا ہے، اسی طرح رمضان شریف کے مختلف جو مسائل ہیں، تنظیم کے اندر رہتے ہوئے جو چیزوں کی رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ افتاء مکتب انہی کے تحت چلتا ہے الحمدللہ۔ اور حضرت باب المدینہ کراچی میں فیضان مدینہ کے اندر مرکز کے اندر یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، مزید لاہور دار الافتاء اہل سنت میں بھی ایک افتاء مکتب کی شاخ ہے، اور فیصل آباد کے اندر بھی افتاء مکتب کی ایک شاخ ہے۔ یہ تین ایسے افتاء مکتب ہیں، یعنی دار الافتاء کی ہی حیثیت سے ان کے اندر بطور خاص تنظیمی طور پر جو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ان کے لیے آگاہی حاصل یہاں سے کی جاتی ہے۔ اور یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، ظاہر ہے ایک آدمی تو جگہ دے رہا ہے کہ بھائی میری جگہ لے لو، یہ مسجد بنا دو، اس کے اوپر مدرسہ بنا دو، تو لینے والے یا مسجد بنانے والے یا کسی کو بھی ملے ٹھیک ہے بھائی نیکی کے کام کے لیے تو ہم اس پہ کھڑی کر دیں گے مسجد اور یا مدرسہ بنانا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کئی ایسے شرعی احکام ہوتے ہیں کہ جن کے لیے واقعی پہلے رہنمائی حاصل کرنا وہ ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ مصعب، میری اس بات سے کئی ناظرین کو شاید تشویش ہو کہ بھائی مسجد بنانی، مدرسہ بنانا ہے اور ایک بندہ زمین اٹھا کر دے رہا ہے تو اس میں کیا شرعی احکام ہو سکتے ہیں، یا کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے؟ اور ایک سوال ہمارے پاس پہلے سے ہی آلریڈی موجود ہے، وہ یہی ہے کہ والد کا انتقال ہوا، بڑے بھائی اور سارے بالغ ہیں لیکن بڑے بھائی کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے اتنی یہ رقم صدقہ ہے، اتنی میں تو والد کے سالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ان کو سب سے پوچھنا ہے، سب سے اجازت لینی ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ ذرا سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب ارشاد فرمائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد یا مدرسہ کے لیے جو جگہ وقف کرتا ہے تو وقف کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں،
ٹھیک ہے؟
اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کرنے والا جو وقف کر رہا ہے وہ مالک ہو، اور اب اگر مالک اپنی زمین وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ ورثاء کی مشترکہ ملکیت اٹھا کر دے دیتا ہے، یعنی وقف کر دیتا ہے دوسرے ورثاء کی اجازت لیے بغیر، تو اس صورت میں یہ وقف جائز نہیں ہوگا۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ گھر کا سربراہ مشترکہ زمین کو مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی بھی کار خیر کے لیے دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں دوسروں کی اجازت کے بغیر اس کا دینا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرے ورثا جو بالغ ورثا ہوں وہ سب اجازت دے دیں تو اب ان کے حصے میں وہ وقف نافذ ہو جائے گا، لیکن اگر نابالغ ہیں اور نابالغ کی زمین جو ہے وہ دے دی ہے تو اس صورت میں بھی وقف درست نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں میں کتنا یہ خیال رکھنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اور خاص جو ہے جہاں آپ نے بتایا کہ نابالغ ہوں گے تو پھر اور اس میں زیادہ مسائل جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب اس میں اجازت کے لیے سب سے کیا کریں، صراحتاً اجازت لی جائے باقاعدہ جو بالغ افراد ہیں ان میں، یا بڑا بھائی جو جس کے ذمہ عام طور پر وہ کئی اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا طریقہ کار آپ کہیں گے؟ جو
جی جو بالغ ورثہ ہیں ان سے بالکل واضح طور پر اجازت لینا ضروری ہے،
ٹھیک ہے،
اور بالخصوص بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے،
صحیح،
والدہ کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس میں جو ہے وہ دوسروں کی اجازت کے بغیر اٹھا کر دے دیا جائے۔ ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسے ہی دے دی جائے، الا یہ کہ ان کی طرف سے دلالتاً یا صراحتاً اجازت ہو تو ایسی صورت میں تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے نہ صراحتاً یعنی واضح طور پر بھی اجازت نہیں ہے، دلالتاً بھی اجازت نہیں ہے، اور اٹھا کر کسی کی زمین وقف کر دی تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جتنے بھی بالغ ورثہ ہیں ان سے اجازت لے، اب ان میں بہنیں بھی شامل ہیں، ان میں والدہ بھی شامل ہیں، اور اگر کوئی کسی دوسرے کا حصہ بنتا ہے تو بیٹے ہیں، تو ان سب سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر بغیر اجازت وقف کر دی ہے تو وقف نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں تو یہ غصب ہو جائے گا، یعنی دوسروں کا حصہ غصب کر لینا، اور پھر غصب شدہ جگہ کے اوپر نماز پڑھنا اس کو فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور یوں ہی غصب شدہ جگہ کے اوپر لوگوں سے عطیات لے کر مسجد بنا دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں، بلکہ ان کے عطیات کو ضائع کرنا ہوگا، بلکہ ورثاء کو پورا پورا حق حاصل ہوگا، وہ اس بنی ہوئی مسجد کو یا جو بھی عمارت بنائی گئی ہے اس کو وہ گرا کر اپنی زمین کو فارغ کروا سکتے ہیں، واگزار کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھلائی اور نیکی کرنا یہ اچھا کام ہے، لیکن بھلائی اور نیکی اپنے حصے سے کی جائے، جو چیز اپنی ملکیت میں ہے اس سے کی جائے۔ اسی لیے یہ بھی فقہاء نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو جیسے پیسوں کا آپ نے فرمایا ہے، اب کسی بڑے کے پاس جو ہے وہ نقدی موجود ہے، وہ اپنے ثواب دید پر اور اپنے ہی یعنی من کی مرضی کے اوپر اخراجات کر رہا ہے، بھلے وہ والد صاحب یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے نیاز کر رہا ہے، اصال ثواب کر رہا ہے، لیکن اصال ثواب تو اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب ثواب ملے گا، اور ثواب اسی صورت میں ہوگا کہ جب اپنی چیز خرچ کی جائے یا جس کسی دوسرے کی ہے تو اس سے اجازت لے کر خرچ کی جائے، تو اس صورت میں ثواب بھی ہوگا اور پھر یہ ثواب آگے بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر غصب کر کے جو ہے وہ نیکی کی ہے تو یہ در حقیقت نیکی ہی نہیں ہوئی بلکہ یہ گناہ ہوا ہے۔
بہت اہم آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور ان چیزوں میں صرف یہ ایک مسجد یا مدرسے بنانے کی یہ بات نہیں ہے، بس بلکہ کئی اعتبار سے وراثت کے وہ بھی اموال موجود ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی نارمل کوئی ادھر خرچ کر رہا ہے اصال ثواب کے لیے، اگرچہ اس کی بھی نیت ایک اچھی نیت ہے، لیکن یہ شرعی مسائل ہیں، ان سے آگاہی ضروری ہے، اور جن جن جگہوں پر باقاعدہ اجازت ہی لینے کا وہ فرمایا گیا ہے، اور ورثہ کی ملکیت ہے تو ظاہر ان سے اجازت ہی لینی ہے۔ حضرت آپ بات کر رہے تھے، مجھے ایک یاد آیا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے وہ کہتے ہیں جب بسا کا چھٹی حصہ کام کرتی کہ یار نہیں اس کے اس پہلو کی طرف بھی دیکھیں، تو ہمارے کراچی میں یہ ایک مضافتی علاقے میں کسی ایک کالونی تھی، جب ویران تھی اس وقت کچھ بھی نہ تھا، لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، تو کہا تین آدمی ایسے تھے کہ انہوں نے پلاٹ باقاعدہ خرید لیے تھے، اب ہوا یہ کہ جب پلاٹ خرید لیے تو وہ کچھ اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، اب یہ عرصہ تقریباً 12 سال گزر گیا، وہ آئے نہیں، نہ وہ آئے نہ ان کے کوئی آگے کسی کا پتہ چلا، تو اب کچھ کالونی والوں نے کہا کہ چلو یار مسجد ہی بنا دیتے ہیں پھر اس میں کچھ، یا کچھ ہی کام میں کر لیتے ہیں، تو لیکن ان میں سے پھر کچھ آ رہے نہیں بھائی، پہلے کسی عالم دین سے مفتی صاحب سے باقاعدہ ہم فتویٰ لیتے ہیں، اس فتوے کو اگر اجازت بھی ہمیں ملتی ہے تو سند کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وہ ہمارے پاس پہنچے دارالافتاء میں آ کے سوال بھی دیا انہوں نے، تو چلیں آپ اس کی بھی رہنمائی فرما دیں، اگر اس طرح کی کوئی ہے اور پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ زمین والا ہے کدھر گیا، اور یا اس کے ورثہ کے حوالے سے تو کیا ہونا چاہیے، کتنا کوئی اس کے حوالے سے کیا کریں، مسجد بنا سکتے ہیں اس طرح خود ہی؟
اس طرح کے بڑے مسائل ہیں، بالخصوص بڑے شہروں میں تو اس طرح کے کئی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ باہر سے شہروں میں رہنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگ بالخصوص کراچی میں جیسے ہجرت بھی کر کے آئے ہیں، تو اب ان کا انتقال ہوا اور ان کی اولاد کوئی نہیں اور ان کے رشتہ داروں کا علم نہیں ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ محلے والے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس مکان کی فائل یا جن کے پاس انہوں نے بطور امانت رکھی تھی وہ فائل لے کر آ گئے کہ جی آپ اس کے اوپر اس جگہ پر مسجد بنا لیں، یا اس جگہ پر آپ مدرسہ بنا لیں، یا آپ جو ہے وہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو استعمال کر لیں۔
صحیح،
یہ اس طرح کے کئی مسائل ہیں، حالانکہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اب 3 پلاٹ ہیں اور خریدنے والے معلوم نہیں ہیں، معلوم نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، بالفرض اگر ان کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کے ورثہ موجود ہوں گے، اور ورثہ کو تلاش کیا جائے اور ورثہ کا پتہ کیا جائے، اب اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو بھی اس کی ملکیت ہوگی وہ اس کے ورثہ کو منتقل ہو جائے گی، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر سال اپنی جگہ دیکھنے کے لیے، بہت سارے لوگ باہر بھی چلے جاتے ہیں،
صحیح،
اور پیچھے کے معاملات کسی کے سپرد ہوتے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس طرح الغرض کسی جگہ کے اوپر اگر اس کا مالک اس کا پتہ کرنے کے لیے نہیں آ رہا تو کسی سوسائٹی والے کو، کسی محلے والے کو، اور کسی بھی اس کے وکیل کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ مسجد بنا دے، وہاں پہ مدرسہ بنا دے، یا اس کو بیچ کر کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دے، تو ایسی خیر خائی در حقیقت خیر خائی نہیں، بلکہ شرعی اعتبار سے اپنے لیے بھی بدخائی ہے اور اس کے لیے بھی نقصان ہے۔ اب اس کا اندازہ لگائیے کہ اس کا تو نقصان نہیں ہوا، نقصان اپنا ہوا اور لوگوں کا ہوا، وہ یوں کہ اب جس کا پلاٹ ہے وہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، تو یہ مسجد بنانا ہی جائز نہیں تھا، اب اگر وہ اس کو جائز کر دے، وقف کر دے، تو یہ ہو جائے گی، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا پلاٹ خالی کرنا ہے تو وہ مسجد ہی نہیں ہے، اس کو گرانا، اس کو ختم کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی دینی مدرسہ بنا ہوا ہے ایسی جگہ کے اوپر کہ جس کا مالک آ گیا، مالک نے وقف نہیں کیا تھا، تو مالک کو بالکل اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنی جگہ کا قبضہ چھڑا لے۔ تو اب غور کیجئے کہ جن لوگوں نے نیکی تصور کرتے ہوئے لوگوں سے عطیات لے کر یا اپنے ہی جیب سے جو ہے وہ رقم خرچ کر کے وہاں پہ کوئی ادارہ یا وہاں پہ کوئی عمارت بنا دی ہے، تو ان کی بھی یہ سب محنت ضائع ہوئی، تو اور پھر لوگوں میں الگ سے تشویش ہوئی، اور پھر اگر مسجد بنا دی گئی تھی تو نماز پڑھنا وہاں پہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ تھا، غصب کی جگہ تھی، تو یہ سارے معاملات ہیں، ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص کسی کی جگہ کی فائل ایسے سمجھتے ہوئے کہ میں نے تو اس کے لیے خیر خائی کی ہے، یہ خیر خائی نہیں ہے، اور اس طرح اٹھا کر کسی بھی ادارے کو نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی خود مالک کی اجازت کے بغیر اس کے اوپر کوئی تصرف کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اور یہ بات اسی میں ہی ہے، دب دہر ہے کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کی پوچھنے کے بغیر ہی اٹھا کر کوئی کسی کو چیز دیتا ہے. ایسا ہی ہے کسی کے پیسے پڑے ہوئے آپ اٹھا کے مسجد میں ڈال دیں اور کہیں کہ ہم میں نے تو نیک کام میں ہی خرچ کرنے کے لیے مسجد والوں کو دیے ہیں, تو آپ اب نیتیں بنا لیں. تو وہ بنائے سو بنائے وہ بات کی بات ہے, لیکن اس کا یہ عمل کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا حضرت آپ نے کہا کہ وہ ان کو تلاش کریں, تو یہ اس میں تلاش میں تگو دو کرنا کچھ بڑھنا اور جو اچھی نیت کے ساتھ یہ کریں, یہ ثواب کے حقدار تو ہوں گے نا اگر یہ تھوڑی محنت کر لیتے ہماری.
دیکھیں تلاش کرنا اصل تو اہل محلہ یہ سوسائٹی پر لازم نہیں ہے کہ کسی کی جگہ پڑی ہوئی ہے تو اب جو ہے وہ سوسائٹی والے یا اہل محلہ تلاش کرتے رہیں گے یہ کہاں پر ہے.
صحیح,
مراد میری یہ تھی کہ اگر وہ کسی بھی نیک مقصد کے لیے اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے گمان میں یہ ہے کہ اب اس کا مالک نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, یا اس کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے, تو اب اس مسلمان کی خیرخائی کے لیے اس کا پتہ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے ذرائع ہوتے ہیں جیسے قانونی کاغذات میں بعض اوقات محلہ درج ہوتا ہے, شہر درج ہوتا ہے, مکان نمبر درج ہوتا ہے, اور یہ یعنی مشاہدے کی بات ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس طرح لے کر آتے ہیں تو ان وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا, ہم نے تو اپنی 12-15 سال میں کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے پاس آتے ہوئے.
جی جی جی.
لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ گناہ ہوگا, تو جو آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کوشش کرتے ہیں اور پہلی ہی کوشش میں عام طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں.
اور آپ کا تو اس میں بہت تجربہ ہوگا کہ یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھی آپ تلاش تو کرو, اس کے بغیر حل نہیں ہے, یعنی جو آپ چاہ رہے وہ نہیں ہونا, تو پھر آگے ان کا کوئی
آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص ایک محلے میں رہتا ہے,
صحیح,
ایک جگہ پر جا کر ڈیلنگ کر رہا ہے, اپنا جو ہے وہ این آئی سی بھی دے رہا ہے, اپنا فون نمبر بھی دے رہا ہے, تو اس محلے میں رہتا ہے یا فلاں فلیٹ میں رہتا ہے, تو اس کا پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. عام طور پر کسی کی چیز اٹھا کر دینا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کا حقیقی طور پر معلوم کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ایک آپ نے گفتگو کے دوران یہ تو کہا بغیر اس کی اجازت سے بنا دی گئی تو وہ واپسی لینے کا حق رکھتا ہے, یہ سب چیزیں. ایک شخص وقف کر دیتا ہے, وقف کرنے کے بعد بھی اس کو واپسی لے سکتا ہے کہ وہ بعد میں آ جائے اور خود اس نے کیا, وہ اپنی ملکیت ہی کی اور سب کچھ اس نے کیا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟
وقف کرنے کے بعد ملکیت زائل ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی بندے کی اب وہ چیز بندے کی ملکیت میں رہتی نہیں ہے. تو جب اس نے وقف کر کے اپنی ملکیت کو ختم کر دیا تو اب یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے.
صحیح,
تو اب یہ وقف ہونے کے بعد واپس یہ ملکیت نہیں آ سکتی ہے.
صحیح.
اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس وقت جذبات میں جو ہے وہ وقف کر دیا تھا, یا مجھے
حالات بہتر تھے,
اب حالات کچھ ایسے ہو گئے, بچے جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے, اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ جن اداروں کو دیتے ہیں تو ان اداروں کو پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں, نہیں تو ہماری وقف والی جگہ واپس کر دیں. تو وقف ہو جانے کے بعد ملکیت جب اس کی ختم ہو چکی ہے اور دوسرے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت واپس کر دے, تو اس لیے اب اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا, اور اس جگہ کو نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ کسی کو تحفہ دیا جا سکتا ہے. بس جس مقصد کے لیے وقف کر دی ہے وہ اس مقصد کے لیے وقف ہو چکی ہے.
ماشاء اللہ. مدنی کے ناظرین, کچھ مساجد مدارس یا وقف کے طور پر ہم نے یہ ابتدائی کچھ گفتگو کی ہے. آپ کی کالز کو بالکل ہم شامل کریں گے, بلکہ بلا تمہید بڑھتے ہیں ناظرین کی کالز کی طرف, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا سوال ہے دارالسلام, کیا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اپنا, کیا وہ روزے رکھ سکتی ہے؟
ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. جی مزید سوال.
آپ کا سلسلہ دارالفتہ اہل سنت مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر 3 واجبات چھوٹ جائیں تو سجدے سہو کتنے کرنے چاہیے؟
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, چھوٹے سے بچے ہیں اور نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. پہلا سوال بھی ہم لیتے ہیں, روزہ اگر عورت نے جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو تو وہ نفلی روزے بھی چل رہے ہیں تو رکھ سکتی ہیں؟ اسی طرح فرائض کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
رکھ سکنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی اگر وہ رکھنا چاہے, طاقت ہے تو اس کو رکھنے چاہیے. اور یہاں پہ بات یہ ہے کہ اگر وہ فرض روزے چھوڑنا چاہتی ہے, جیسے رمضان کے فرض روزے, تو کیا اس کو چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں اس کو دودھ پلانے والی خاتون کو روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر کی نماز کو آدھا کر دیا, یعنی چار رکعت والی فرض جو ہیں ان کو دو ادا کرے گا مسافر. اور ارشاد فرمایا کہ دودھ والی کے لیے اور حمل والی کے لیے اور مسافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رخصت عطا فرمائی. یعنی رخصت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں ان کی قضا کر لیں, نہ رکھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوں گے. اسی حدیث کی بنا پر فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو دودھ پلانے کی وجہ سے اپنی جان کا خدشہ ہے یا بچے کی جان کا خدشہ ہے, یعنی وہ روزے رکھے گی تو خود اس کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے, تو اس صورت میں وہ روزے چھوڑ سکتی ہے.
ٹھیک ہے, یہ اس میں ضروری ہے اس چیز کا خیال رکھنا کہ اپنی جان یا بچے کی جان کے تلف ہونے کا, ضائع ہونے کا صحیح اس کو اندیشہ ہے.
جی,
یعنی فرض روزوں کے حوالے سے
گناہگار نہیں ہوگی, رکھنا چاہتی ہے, طاقت ہے, رکھ سکے گی, لیکن یہ شرط جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا کہ جان, اس کو اپنی جان کا اندیشہ ہے یا بچے کی جان کا اندیشہ ہے, تو اب وہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اچھا, تو وہ سوال تھا, تین مرتبہ اگر نماز میں بھولیں تو تین سجدہ صاحب ہوں گے یا ایک سجدہ صاحب؟ اور متعلقاً بھولنے سے ہوتا ہے یا اس کی کوئی کیا واجب بھولیں گے یا کچھ اور؟
نماز میں بھولنے کو تو نہیں کہیں گے, اگر نماز میں بھول کر واجب ترک ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ صاحب ہوتا ہے. اب چاہے وہ ایک واجب ترک ہوا ہو بھول کر یا ایک سے زیادہ ہوئے ہوں, تو صرف ایک سجدہ صاحب, صرف ایک جو ہے وہ سجدہ صاحب کر لینے سے تمام واجبات کا ازالہ ہو جائے گا جو بھول کر چھوٹے ہیں.
ٹھیک ہے, ایک سجدہ صاحب, یعنی سجدہ صاحب, ایک سجدہ صاحب میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟
ایک سجدہ صاحب میں دو سجدے
اس کو, یہ بھی کسی نے پوچھا کہ باقاعدہ کہ سجدہ صاحب کے اندر بھی یہ ایک ہی اگر وہ ہو گیا تو اس میں دو سجدے وہ پورے, لیکن نام اس کا ایک سجدہ ہے صاحب ہے. بہرحال مزید کچھ سوال ہیں.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز میں قل ھو اللہ احد جو آخری سورت ملانی پڑتی ہے, اگر اس کا پتہ نہ ہو تو کیا, اور کافی بزرگوں کو نہیں پتہ ہوتا بھائی قل ملانی, یعنی وہ بار بار ایک ہی سورت پڑھتے رہتے ہیں, تو اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
صحیح, ایک ہی سورت, اور عام طور پر جیسے ہی ولدالین کیا تو قل ھو اللہ احد زبان پہ جاری ہو جاتا ہے, تو ایک ہی سورت سے کیا ہو جائے گی نماز؟
ان کی سوال سے تو دو جہتیں نظر آ رہی ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک جہت تو یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ قل ھو اللہ احد نماز میں پڑھنا ضروری ہے.
اچھا, یہی پڑھنی ہے,
یہی پڑھنی ہے, اس لیے فرما رہے ہیں کہ بزرگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پڑھنی ہوتی ہے.
صحیح,
تو یہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک جو ہے وہ سورت فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی ایک بڑی آیت یا جو ہے وہ تین چھوٹی آیتیں ساتھ ملانا یہ ضروری ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. تو اب چاہے وہ قل ھو اللہ احد ہو یا کوئی دوسری سورت ہو تو اس کو ساتھ ملائیں گے, لیکن فرضوں میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایک سورت کی بلا وجہ بار بار تکرار کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ بار بار ایک ہی سورت کو نہ پڑھا جائے, اور اگر دیگر صورتیں آتی ہیں تو ان صورتوں کو پڑھا جائے, لیکن نوافل میں یہ تکرار مکروہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, نوافل میں ایک ہی سورت سے وہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اگر کچھ ایسا دیکھا ہے کہ اگر فرائض میں تو ویسے ہی مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے, تو جب آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے نا, مختلف صورتیں پڑھتے, تو اس کی توجہ بھی نماز کے اندر ایک رہتی ہے. جیسے بعض علماء نے درود پاک کے حوالے سے بھی لکھا نا کہ اگرچہ ایک ہی سیگا پڑھتے رہیں ٹھیک ہے ثواب ملے گا, لیکن اگر سیگے چینج کرتے ہیں، مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، تو آپ کی توجہ کا مرکز بھی وہ عمل بنا رہتا ہے،
اس لیے کہ ایک ہی چیز کریں گے نا، وہ عادت بن جائے گا.
جی جی بالکل.
اور جب عادت بن جائے گا تو پھر بغیر توجہ کے بھی اس کو
وہ جاری رہتا ہے اسی طرح.
یوں ہی فاتحہ جو ہے وہ ختم ہوگی تو اس کے بعد جس صورت کی عادت بنی ہوئی ہے تو وہ بغیر کسی توجہ کے جو ہے وہ زبان پر جاری ہو جائے گی. اور اگر مختلف صورتیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ ذہن بھی جو ہے وہ صورتوں کی طرف جائے گا اور نماز کے اوپر توجہ بھی مبذول رہے گی.
ٹھیک ہے. کچھ سوال میسیجز کے بھی ہم شامل کرتے ہیں. اور ایک سوال ہے، بڑا عوامی ٹائپ کا سوال ہے کہ مطلب عام لوگ شاید اس سمجھتے ہوں اس طرح کا، تبھی آیا میسیج کہ واش روم میں گیا ہے آدمی اور پھر باہر آ گیا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا.
واش روم میں جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور واش روم میں جانے سے وضو کرنا لازم بھی نہیں ہو جاتا کہ اب وہ واش روم سے باہر آئے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، تو شرعاً ایسی کوئی بات نہیں.
ٹھیک ہے. اور بس وقت بچوں کو ظاہر ہے گھر کی والدہ ماں بچوں کے لے کے جاتی ہیں واش روم میں، اور ان کو اب دھلایا ہے پاک کیا ہے، تو اس میں بھی وضو کے اندر کوئی خلل پڑے گا والدہ کے وضو میں؟
کسی کے والدہ کے وضو میں کوئی خلل نہیں پڑے گا کہ نجاست کو دھونے سے، زائل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے.
صحیح ہے. جو وضو کے ٹوٹنے کی چیزیں جب پائی جائیں گی تو ہی وضو سے ٹوٹے جائے. ایک میسج یہ ہے، سود کی رقم وہ کہاں خرچ کی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح آگے بھی جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے اسی طرح کے، تو سود کی رقم کا کیا مصرف ہے؟
دیکھیں، سود کی رقم اگر کسی سے سود لیا ہے تو پھر اسی کو ہی واپس کیا جائے، یہ لینا ہی جائز نہیں تھا. اور اگر ایسی جگہ سے ملا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، یا جیسے بعض اوقات اداروں سے ملتا ہے، تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے.
بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کیا جائے. جی مدنی چین کے ناظرین، آپ کی کالز، آپ کے سوالات، ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر ایک آدمی کے مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے ان کے سیکھنے کی لیکن نہیں سیکھ پاتے، یا کچھ ذریعہ ان کے پاس نہیں ہوتا. تو دارالتاہل سنت الحمدللہ فون سروس آپ کو روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یہ روزانہ ڈیلی یہ فون آن ہوتے ہیں. ان کا ٹائم یہ تھوڑا سا یاد کر لیا کرے، کچھ کرتے ہیں ہمیں، کہتے ہیں ہمیں ملا نہیں ہے، فون نمبر نہیں ملا، تو ہم پوچھتے بھی ہیں ان سے، عرض کرتے ہیں یہ آپ نے کب کی کال، یا چھٹی والے دن کر رہے ہیں، اتوار والے دن کر رہے ہیں، یا کر ہی رہے ہیں 4 بجے کے بعد، یا شام کو کر رہے ہیں، یا صبح 8 بجے کر رہے ہیں. تو اچھا ٹائم میں ہی آپ کر رہے ہوں گے، لیکن اگر نمبر بیزی ہے تو سینکڑوں لوگ، جی جی، آپ آ کے بیٹھیے کسی دن دارالتا میں بھی آپ آئیں اسی معنی، اور جن شہروں میں ہے آنا چاہیے، وہاں براہ راست آ کے مفتی اکرام سے رہنمائی بھی لیں اور ان سے اپنے مسائل بھی سیکھیں. تو مسلسل ایسا کوئی ایک منٹ ایسا وہ نہیں ہوتا کہ جس کے بیچ میں کالز نہ آ رہی ہوں. تو بعض کا تو ایک دو مرتبہ کوئی ٹرائی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے تھوڑی سی کوشش کرتے رہیں گے. آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو کچھ محنت یہ والی کر لیں، محنت کہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی وہ ملے گی. اسی طریقے سے ای میل کے ذریعے بھی دارالتاہل سنت سے وہ بھی مسائل بتائے جاتے ہیں، اور جو براہ راست دارالتاہل سنت میں آتے ہیں تو ان کے لیے الحمدللہ وہیں ہاتھوں آتی ان کے مسائل کا حل وہ کیا جاتا ہے. تحریری فتاوی جات بھی دیے جاتے ہیں، سوالات جمع ہو جاتے ہیں اور 2-3 دن کے وقفے پہ ان کو تحریری طور پر فتوی بھی مل جاتا ہے. دارالتاہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے، آپ اس کا لنک یہ ملاحظہ فرمائیں گے، اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس کو اپنے موبائل میں رکھیے. یہ اپلیکیشن کے ذریعے آپ روزانہ کی بیس پر ایک تحریری فتویٰ، ایک ویڈیو، اور اس کے اندر جو پچھلے کئی ہمارے فتاوی مختلف موضوعات کے، آپ کو کچھ عدت کے حوالے سے پڑھنا ہے، آپ کو ابھی کوئی ایونٹ آ رہا ہے، یا نفلی روزے ہیں، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ گئے، مختلف ابواب بندی کے ساتھ آپ وہاں پہنچ کر ان فتاوی جات کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دارالتاہل سنت کی اپلیکیشن، اس کو بھی اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور روزانہ بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا، ایک فتویٰ بھی ملے گا، ویڈیو بھی ملے گی، ساتھ ساتھ آپ مزید اس میں فرض علوم کورس ہیں اور دیگر کئی چیزیں، یعنی ایک علمی اچھا خاصا خزانہ جسے کہیں، وہ اس ایپ کے اندر وہ موجود ہے، خود بھی اپنے پاس رکھیں، اپنے بچوں کے گھر میں موبائل ہیں، اینڈرائڈ ہر طرف ہیں، تو اس کو آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ علم دین بھی بہت سارا وہ سیکھنے کو ملے گا. کچھ وقت پروگرام کا باقی ہے، آپ کی مزید کچھ کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی
محمد وصیف الرحمان عرض کر رہا ہوں. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک کمپنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا آپ سرمایہ اس میں لگائیں اور ہم آپ کو منتھلی اس کے اوپر پرافٹ دیں گے، اور ان کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اپنے کچھ شاپنگ مالز ہیں، کچھ اس طرح کے پلازے ہیں، کچھ ان کا کام ہے بلڈنگ وغیرہ کنسٹرکشن وغیرہ کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سرمایہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے جو پرافٹ ہوتا ہے وہ ہم منتھلی بیسس پہ آپ کو دیں گے. آیا کہ ایسا کاروبار کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بس میرا یہ سوال ہے.
بس آپ کا یہ سوال ہے، لیکن کچھ سوال ہمارے بھی ہوں گے، مفتی صاحب بتائیں گے. جی مصعب.
جی دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بلکہ بہت عرصے سے انویسٹ کے نام پر
جی
بہت سارے لوگ جو ہے وہ دھوکہ دہی کا کام کر رہے ہیں، اور انویسٹ کے نام پر جو رقم عام طور پر جو رائج ہے کہ نام انویسٹ کا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے،
قرض ہوتا
ہے، اور اس قرض کے اوپر وہ کچھ عرصے تک نفع دیتے ہیں اور پھر مزید رقم جو ہے وہ لوگوں سے لیتے ہیں، اور یہ لوگ پھر مزید لوگوں کو بتاتے ہیں.
جی جی.
اور جب ایک اچھی خاصی رقم ان کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو وہ لے کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ بعض لوگوں نے لوگوں کی نفسیات کو سمجھا ہوا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں لالچ کا جو عنصر ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ کمپنیاں اسی طرح کے سبز باغ دکھاتی ہیں کہ ہمارے وسیع کاروبار ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ اتنا پروفٹ کیسے دے رہے ہیں،
جی بالکل،
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاروبار ہوتا ہے تو اس میں پروفٹ طے ہوتا ہے.
جی بالکل.
اچھا، کہ اب شرکت کر رہے ہیں، مداربت کر رہے ہیں، اس کا پہلے طے ہونا ضروری ہے کہ کون سی پارٹنرشپ ہے، شرکت کی ہے، مداربت کی ہے. اور پھر ایسی کمپنیاں ہمیشہ نفعی میں رہتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ ادھر سے رقم پکڑ کر اس کو دے دی اور اس کی لے کر اس کو دے دی. تو اس طرح کے ہم فی زمانہ مارکیٹ میں بہت سارے کمپنیاں آئی ہیں جنہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ چیٹ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور لوگوں کے کروڑوں اور اربوں روپے لے کر جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں مالک ان کے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ لالچ سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی باقاعدہ آپ شرعی رہنمائی لیں کہ آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں یہ انویسٹ کا طریقہ شرعی اعتبار سے جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، وہ حقیقی پارٹنرشپ ہے یا پھر قرض کے اوپر
مصنوعی. ایسا ہی ہے
جی، مصنوعی ہے، اور نام جو ہے وہ انویسٹ کا ہے اور وہ قرض کے اوپر نفع دینے والی صورت ہے. تو یہ تو بالکل سود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع لائے وہ سود ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. آج کل اس طرح کی انویسٹیں مارکیٹ میں بکثرت پائی جاتی ہیں. لوگ صرف انویسٹ کا لفظ دیکھتے ہیں لیکن اس انویسٹ کی حقیقت کیا ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے اور علماء سے بھی نہیں پوچھتے ہیں. تو اب انہوں نے بھی مطلقاً سوال کیا ہے.
جی جی.
تو اب اس کا جواب یہی ہے کہ جو بھی انویسٹ کرنی ہے پہلے اس کی شرعی رہنمائی لے لیں علماء سے. اگر علماء اس انویسٹ کو جائز قرار دیتے ہیں طریقہ کار سننے کے بعد تو پھر شرعی اعتبار سے وہاں پہ انویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اس کو ناجائز اور سود قرار دیتے ہیں تو پھر بچنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ معلومات بیسک ہونا ضروری ہوتی ہے، اور تقریباً آپ کا بھی مشاہدہ ہے ہر دوسرے مہینے نہیں تو چھ مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے. جو لوگ ابتدائی ہوتے ہیں نا، جن کو پروفٹ کچھ مل رہا ہوتا ہے، وہ ان کی ایڈورٹائزنگ زیادہ کرتے ہیں، وہی تشہیر کرتے ہیں، وہی لوگوں کو بھائی یہ دیکھیں میرے تو 2 لاکھ اب 4 لاکھ میں آ گئے، اب 4 لاکھ میرے اتنے میں چلے گئے. بعض اوقات اپنی پوری پونجی، جمع پونجی، ریٹائرمنٹ، کچھ ایسے پیسے گھر میں لاکھوں روپے چلو آپ کے اپنے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، لیکن وہی بات آ والی کہ لالچ میں آ کے کسی کو پکڑا دیتا ہے اور پھر غیر شرعی طریقے سے، اور پھر بعد میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی ہے، کوئی مرغیوں کے نام ہو یا پیٹرول کے نام ہو یا مختلف جو بھی اس طرح کی چل رہی، تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں دارالعلوم اہل سنت کے نمبر ہیں، آپ ان پہ کال کریں، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی اس میں ملے گی. مزید کال.
جناب کی خدمت میں راز ہے کہ دو مسلمان جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر ان کو درمیان صلح کرانا قرآن شریف کی اور احادیث مبارکہ میں دونوں میں ثابت کس طرح ہے، ان کا تھوڑا حوالہ دے دیں. اور نمبر دو، جو صلح کراتا ہے اس کی احادیث اور قرآن میں کیا شان بیان فرمائیے، جو بندہ صلح کراتا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صلح کروانا، دو ناراض ہیں، لڑ چکے ہیں، اور ویسے آپس میں لڑ کر کتنے دن رہنا دور دور، ان کے لیے بھی اور جو یہ کوشش کرتا ہے، دونوں کے لیے کیا فرمائیں؟
مسلمانوں کا آپس میں بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلق کرنا، ایک دوسرے سے تعلقات توڑ دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور اگر کسی وجہ سے باہم رنجش ہوئی بھی ہے تو اس رنجش کو فوری طور پر ختم کر دیں اور آپس میں جو ہے وہ صلح کر لیں. لیکن اگر یہ آپس میں صلح نہیں کر لے تو دیگر مسلمان جو دیکھ رہے ہیں ان کی رنجش، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دیں، کیونکہ جو صلح کرانے کا عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ جب دو گروہ آپس میں
جھگڑا
کریں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلح جو ہے یہ بھلائی ہے، اچھا ہے. اور احادیث پاک کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جو چیز نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح کرانا، یعنی دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بڑا ثواب کا کام ہے. اور صلح کرانا یہ کتنا کار خیر ہے اور کتنا یعنی پسندیدہ ہے شریعت میں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرانا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو عصر کا نماز کا وقت جو ہے وہ تھوڑی تاخیر ہو رہی تھی، صحابہ انتظار کرتے رہے، تو پھر بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی. تو اس پر جو ہے وہ شارحین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا، جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شوق اور نماز سے محبت تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں یوں تاخیر نہیں فرماتے تھے، لیکن صلح کی وجہ سے نماز میں بھی یوں تاخیر ہو گئی، اگرچہ کہ وقت کے اندر اندر ہی تھی. تو یہ فرمایا کہ یہ صلح کی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. ایک اور حدیث پاک میں بھی ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں، بروز قیامت دو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے جو اس نے ظلم کیا اس کا بدلہ دلایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس سے ارشاد فرمائے گا کہ بھئی اس کا بدلہ دو، تو اب وہ یہ کہے گا کہ یا رب العالمین، میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں درہم اور دینار تو ہونے نہیں ہے، تو میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے. تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ مظلوم کہے گا کہ یا رب العالمین، میرے جو بوجھ ہے، گناہ ہے، وہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے. تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تو سامنے کی طرف دیکھ یا اوپر کی طرف دیکھ، تو جب وہ دیکھے گا تو اس کو جنت کے محلات نظر آئیں گے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم، یہ کس نبی کے ہیں، صدیق کے ہیں، شہید کے ہیں، یہ کس کے محل ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ محل تو بھی لے سکتا ہے. وہ عرض کرے گا کہ میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو یہ محل تیرا ہو سکتا ہے. تو وہ فوراً کہے گا میں نے اس کو معاف کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اب تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر ان محلات میں داخل ہو
جائے. اللہ کی بھی شان کریمی شان رحمت. اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا مسکرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا مسکرانے کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. یہ صلح کروانے کی سجا سب آپ گفتگو فرما رہے تھے, میں یہ غور کر رہا تھا کہ صلح کروانے کی یہ اتنی فضیلتیں قرآن حدیث اور ان میں, تو وہ لوگ عبرت کھائیں کہ جو صلح کی بجائے لڑائی کرواتے ہیں, جو دو دھراڑیں آپس میں ڈال دیتے ہیں, اچھے خاصے خاندان آپس میں بسنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے کان ایسے بھر کر, اور قرآن تو یہ کہتا ہے نا میاں بیوی میں بھی کوئی تفریق ہو جائے تو دو گروہ بیٹھے ہیں, اگر ان کی نیت اچھی ہے تو اللہ بھی صلح کا راستہ پیدا فرمائے گا. لیکن جب انہی کے ارادے ایسے ہوں کہ آپس میں انہوں نے راستے ان کے جدا کرنے, یہ شیطان کے چیلے اور شیطان کے بھائی کہلاتے ہیں جو میاں بیوی میں تفریق کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملائے.